إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. حسب معمول عطا تراب پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین موت کے بارے میں ایک روایت میری نظر سے گزری, میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس سے مستفید ہوں. جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور وصیت فرمایا کہ فقر سب سے بڑی موت ہے. پوچھا گیا درہم و دینار کا فقر یعنی مالی فقر؟ جواب میں ارشاد فرمایا نہیں بلکہ دینی فقر. آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور گفتگو شروع کرتے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد شفا نجفی صاحب سے. قبلہ السلام علیکم اور خوش آمدید. قبلہ آپ نے گزشتہ پروگرام میں فرمایا کہ غصبی جگہ پر دفن کرنا جائز نہیں ہے, بلکہ اگر دفن کریں بھی تو وہاں پہ نبش قبر کی اجازت ہے اور ہمیں وہاں سے میت کو منتقل کرنا ہوگا کسی مباح جگہ پر, وہاں دفن کرنا ہوگا. قبلہ اب سوال یہ ہے کہ فرض کرتے ہیں کسی بھی وجہ سے تدفین ممکن نہیں ہے, ہم اسے کچھ زمین میں دفن نہیں کر سکتے, تو اس صورت میں میت کو کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے؟ شریعت کیا اجازت دیتی ہے اس صورت میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہم نے اپنے گزشتہ پروگراموں میں بھی یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ دفن کا مقصد اور فلسفہ مرحوم کو مرنے والے کو درندوں سے بچانا ہے اور اس کی بدبو سے لوگوں کو بچانا ہے, تو اسی مقصد کے لیے اس کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے. اگر کسی وجہ سے زمین میں اس کو دفن نہیں کیا جا سکتا, فرض کیجئے بہت ہی کوئی سخت اور پتھریلا علاقہ ہے جہاں پر اور آپ کے پاس ایسے
کھدائی ممکن نہیں ہے,
اوزار نہیں ہے آپ کے پاس, وہ گنٹی بیلچہ وغیرہ نہیں ہے, تو کسی بھی وجہ سے زمین کھود کے اس کو سپرد خاک کرنا ممکن نہ ہو, تو پھر کوئی ایسا طریقہ مثلا کوئی مکان بنا کے, مکان سا بنا کے اس کے اندر اس کو رکھیں یا تابوت وغیرہ رکھیں کہ جس میں رکھنے کے نتیجے میں یہ دو مقصد حاصل ہو جائے, درندوں سے بھی محفوظ ہو اور اس کی بدبو بھی نہ پھیلے. جی ہاں, ظاہر ہے پھر جو کام انسان کے بس میں نہیں ہے یقیناً پھر وہ واجب نہیں رہتا.
شاید جی وہاں پہ بھی مسئلہ پیش آ سکتا ہے جہاں برف سے ڈھکی ہوئی ہو زمین بہت زیادہ اور ہم سر دست نہ
جی جی کسی بھی وجہ سے. جی
اچھا قبلہ, ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ کنویں میں ایک شخص گرتا ہے, خدا نخواستہ کوئی شخص حادثاتی اس کی موت ہوتی ہے, کنویں میں گر جاتا ہے اور اب اس کو نکالنا ممکن نہیں ہے, اس صورت میں کیا حکم ہے, ہم کیا کریں گے؟
وہاں بھی فقہا نے فرمایا ہے جی کہ اس کنویں کو اگر وہاں سے اس کو نہیں نکالا جا سکتا تو اسی کنویں کو اس کی قبر فرض کریں اور اس کو کنویں کو اوپر سے بند کریں تاکہ اس کو پھر کسی وجہ سے وہاں سے اس کے نکالے جانے کا خطرہ نہ ہو.
صحیح. اچھا قبلہ, کشتی یا بحری جہاز میں سفر کر رہے ہیں, وہاں کسی شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے, تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اب وہاں پہ بھی ہم دفن تو نہیں کر سکتے, تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟
جی اگرچہ یہ شاذ و نادر ہی یہ پیش آ سکتا ہے, لیکن آج بھی بہرحال یعنی جو سمندری جہاز کے ذریعے بہت سارا تیل وغیرہ لے کے جاتے ہیں ایک مالک سے دوسرے مالک سے, اس کے مرنے کے بعد اتنی یعنی فرصت اور مہلت ملتی ہے کہ اس کو اسی ساحل تک پہنچایا جائے اور اس کو پھر شرعی طریقے سے دفنایا جائے, زمین میں اس کو دفنایا جائے, پھر تو اس کو انتظار کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے.
اور خصوصاً اگر جہاز کے اندر وسائل موجود ہیں, سرد خانہ موجود ہے جہاں اس کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے, اس کے
میت خراب نہیں,
میت کے خراب ہونے کا یا اس کے سڑنے کا خطرہ نہیں ہے, تو انتظار کریں.
صحیح.
اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ وہاں بتایا گیا ہے کہ اس کو کسی ویسے روایات کے اندر اس کی روشنی میں فقہا نے فرمایا کسی چیز میں اس کو رکھ کے اس کو اوپر سے بند کیا جائے اس کا منہ اور اس کو سمندر میں گرا دیا جائے جا کہ تاکہ جو سمندری مخلوق یا جانور ہے اس سے وہ محفوظ رہے, یا پھر میت کو کسی چیز کے اندر رکھ کر سمندر میں نہ گرائیں بلکہ کسی وزنی چیز کے ساتھ اس کو باندھا جائے یا اس کے جسم کے ساتھ کسی وزنی چیز کو باندھا جائے, پتھر لوہا وغیرہ.
صحیح.
کہ جس کا فائدہ یہ ہو کہ وہ پھر ڈوب جائے اور مثلا وہ سمندر کی تہہ میں چلا جائے.
صحیح.
تاکہ بہت جلد جو ہے مچھلی یا دوسرے سمندر کے جانور ہیں وہ
خوراک نہ بن
جب ان کی خوراک نہ بن سکے.
صحیح.
اور خیال رکھیں اس چیز کا یعنی امکانی صورت میں کہ ایسی جگہ اس کو سمندر میں گرائیں کہ جہاں وہ وہی سمندری جو جانور ہیں اس سے وہ محفوظ رکھے اگر وہ ممکن ہے.
صحیح. اچھا قبلہ آگے بڑھتے ہیں اور اب دفن کے مستحبات ایک بار اگر مجموعی طور پر بیان کر دیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں بہتر ہوگا ہمارے ناظرین کے لیے.
دفن کے کچھ مستحبات تو ہم نے مختلف مناسبتوں سے ان کو بیان کیا ہے, البتہ کچھ مستحبات ابھی باقی ہیں. مثال کے طور پر قبر کی کھدائی یا اس کی گہرائی کے بارے میں ہے کہ بھائی اس کی گہرائی کتنی ہونی چاہیے.
صحیح.
ویسے تو کم سے کم اس کی گہرائی اتنی ہو کہ اس کی بو باہر نہ آ سکے, یا مثلا درندے
درندوں کی دسترس
نہ آ سکے. صحیح. کم سے کم اتنی ہونی چاہیے.
صحیح.
البتہ مستحب ہے کہ اس کو ایک درمیانہ سائز کے انسان کے قد کے برابر,
متوسط
کا, متوسط درمیانہ سائز کا, یعنی بہت لمبے قد کا بھی نہ ہو اور بہت چھوٹے قد کا بھی نہ ہو, درمیانہ قد کا. آپ کہیں کہ کوئی 5 فٹ یا مثلا 5.5 فٹ تقریباً یہ درمیانہ قد شمار ہوتا ہے, یا پورے قد کے برابر, یا وہ جو ہنسلی کی ہڈی ہے اس کے برابر, یعنی اس کا مطلب یہ کہ قد سے چھوٹا ہوگا یہ. جی, ایک انسان کی قد کی لمبائی سے کم,
5 فٹ پھر بھی کہہ سکتے ہیں,
اتنی جو ہے وہ اس کی قبر کی وہ ہونی چاہیے
گہرائی,
گہرائی ہونی چاہیے. یہ مستحبات میں سے ہے. اور من جمل مستحبات میں سے یہ ہے کہ قبر کی کھدائی کے بعد ایک تو قبر ہے, ایک لحد ہے. لحد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قبر کے اندر ہی پھر ایک وہ خانہ سا بنایا جاتا ہے, بلکہ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ وہ اگر زمین سخت ہے تو قبر کے اندر اور قبلے کی طرف اندر کو تھوڑی سی کھدائی کر کے مثلا میت کو اتارنے کے بعد اس کے اندر اس کو رکھا جائے, اور باہر سے مثلا اینٹوں کی چنائی وغیرہ کر کے بند کریں اور پھر مٹی اس میں وہ ڈالی جائے. اور اگر زمین نرم ہو تو پھر وہ قبر کے اندر ہی آپ کہیں کہ میت کی لمبائی چوڑائی کے برابر.
صحیح.
یعنی نہر نما ایک لمبا سا گڑا سا کھودا جائے اور اس میں میت کو رکھ کے اس کو سائیڈوں سے جو ہے نا وہ
جو ہمارے یہاں معمولاً ہوتا بھی ایسے ہی ہے.
جی جی,
کہ کم چوڑائی اور رکھی جاتی ہے.
جی جی.
اوپر سے زیادہ چوڑا قبر کا منہ جو ہے نا زیادہ چوڑا کر دیا جاتا ہے, اور اوپر پڑیاں یا پتھر کی سلیں رکھی جاتی ہیں.
تو اس کو لحد کہا جاتا ہے. یہ بھی جملہ مستحبات میں سے ہے. اور مستحبات میں سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو حضرات جو مومنین قبر میں اترتے ہیں ان کو سربرہن ہونا چاہیے, پابرہن ہونا چاہیے, ننگے سر ہونا چاہیے, ننگے پاؤں ان کو ہونا چاہیے, باتحارت ہو تو زیادہ بہتر ہے. اسی طرح مستحب ہے کہ اب اس کو آپ کہیں کہ مکروہات میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یعنی اس کے رحم جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں وہ قبر میں نہ اتریں.
صحیح.
باپ کے میت کے ساتھ بیٹا, بیٹے کے میت کے ساتھ باپ, میں اسی طرح بھائی.
صحیح.
یا ماموں چچا, ظاہر ہے بھانجے بھتیجے, یہ کہتے ہیں کہ ان کو قبر میں نہیں اترنا چاہیے. جی ہاں, امکانی صورت میں کوئی اجنبی مومن کو چاہیے کہ قبر میں اتریں اور یہ باقی جو اعمال ہے وہ انجام دیے جائیں. جی, اور یہ جو مستحبات بیان کیے گئے یہ یعنی اس کی قبر کو مٹی ڈالنے سے پہلے.
صحیح.
کے مستحبات ہے کہ کون اترے اور کس طرح ان کو وہاں لٹائے, کیسے اس کو رکھیں. کچھ مستحبات ہیں جو کہ میت کو قبر میں رکھنے اور اس کی چنائی کے بعد اور مٹی ڈالنے کے بعد کے مستحبات ہیں. ان مستحبات میں سے یہ ہے کہ اس کی جو قبر ہے وہ مربع بنائی جائے, وہ قبرستان کی, یا قبرستان کی اصطلاح میں کہتے ہیں تختی نما جو ہے نا وہ بنائی جائے, چار کونوں والی بنائی جائے, مثلث نہ بنے یا اس کے پانچ کونوں والی نہ بنے.
صحیح.
جی ہاں, جیسے وہ کوہان نما جو ہے نا وہ قبر اس کو نہیں ہونے چاہیے, بلکہ تختی اور مربع قبر کو ہونا چاہیے. یہ مستحبات میں سے ہے. اسی طرح مستحبات میں سے ہے کہ جب جو مٹی ڈالی جاتی ہے, کچھ مستحبات ہیں کہ پھر وہی قریبی رشتہ دار مٹی نہ ڈالیں.
صحیح.
اجنبی مومنین جو ہیں وہ مٹی ڈالیں. اور مستحب ہے کہ یہ ہاتھ کی پشت سے جتنے بھی تشییع جنازہ کے لیے یا دفن کے سلسلے میں قبرستان جاتے ہیں, سب کو چاہیے بطور مستحب کہ وہ ہاتھ کی پشت سے تھوڑی بہت مٹی ڈالیں, تاکہ وہ کہہ سکیں کہ ہم نے اس مستحب کو ادا کیا ہے.
صحیح.
اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ کئی من مٹی جو ڈالی جاتی ہے وہ ایک دو آدمی یا وہاں جو جو قبر کی یا خدائی کر رہے ہوتے ہیں وہی بیلچہ وغیرہ کے ذریعے باقی اس کو بھرتے ہیں اور وہ اسی کو وہی اس کے مربع شکل بناتے ہیں. لیکن مستحب پر عمل کرنے کے لیے مومنین اجنبی مومنین کو چاہیے جو اس کے قریبی رشتہ دار نہیں ہیں کہ وہ ہاتھ کی پشت سے کچھ نہ کچھ مٹی ڈالیں تاکہ اس کار خیر کے ثواب سے محروم نہ ہو.
اچھا قبلہ آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کو, لیکن وقت ہوا ایک وقفے کا. ناظرین کرام, اس مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی قبلہ بسم اللہ.
تو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ مستحبات ایسے ہیں جو کہ قبر کو بند کرنے سے پہلے یا اس کی چنائی سے پہلے ہیں اور کچھ بعد میں ہیں.
صحیح.
تو ایک اہم مستحب جو کہ یعنی قبر میں مٹی ڈالنے سے پہلے ہے وہ تلقین ہے.
صحیح.
اور تلقین, اچھا یہ عجیب لفظ استعمال ہے روایات کے اندر. تلقین یہ لام قاف اور نون سے بنا ہے. غلام لقین کہا جاتا ہے, یعنی ایسا غلام جو کہ سمجھدار ہو. تو تلقین تفہیم کا مترادف ہے.
صحیح.
تلقین کا وہی معنی ہے جو تفہیم کا ہے, اور تفہیم کا معنی سمجھانا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں سپرد خاک کرنے کے بعد, میت کو قبر میں رکھنے کے بعد, اس کو کچھ تعلیمات دی جاتی ہیں, اور اس کا طریقہ کار یہ بتایا گیا ہے کہ مومنین میں سے کوئی اترے قبر کے اندر, اس کے قریبی رشتہ داروں میں سے نہ ہو. صحیح. اور وہ قبر میں اتر کے وہ یعنی اپنی دونوں ہاتھوں کو کینچی کی صورت میں میت کے دونوں شانوں کو پکڑتا ہے اور اس کو آہستہ آہستہ ہلاتا ہے, اور اسی حالت میں ایک عالم دین یا کوئی اور مومن کہ جس کی ادائیگی عربی کی درست ہو, وہ قبر کے اوپر بیٹھ کے وہ تلقین پڑھتا ہے. یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ دفن کے بعد اور مومنین کا قبرستان سے واپسی کے بعد, یعنی ہمارے اسلامی عقائد کے مطابق فرشتے آتے ہیں, نکیر اور منکر جن کا نام ہے, اور وہ مرنے والے سے سوالات کرتے ہیں.
صحیح.
یعنی وہ روح جو کہ قفص عنصری سے نکل چکی تھی میت کو سپرد خاک کرنے کے بعد اور قبر مٹی ڈالنے کے بعد, وہ روح دوبارہ اس جسد خاکی کے اندر چلی جاتی ہے.
صحیح.
بالکل اسی طرح جس طرح وہ مرنے سے پہلے تھا, یہ روح اس کے جسد خاکی میں چلی جاتی ہے تاکہ یہ نکیر اور منکر کے سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو سکے.
جی
ہاں. تو چنانچہ اس تلقین میں اسی عمل کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اللہ کے دو نمائندے فرشتے تیرے پاس آئیں گے اور یہ سوال کریں گے, اور ان کا تم نے اس طریقے سے جواب دینا ہے. وہ ایک قسم کی تیاری کرائی جا رہی ہے. میرے خیال میں اس کے کچھ ابتدائی حصے اگر ہم اپنے ناظرین کو سنا دیں تو اس میں میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہوگا. اس میں یہ ہے کہ تین مرتبہ وہ میت کے شانوں کو وہ ہلاتا ہے, اور بلکہ اپنا منہ اس مرحوم اور میت کے کانوں کے قریب لے جا کے, دیا تین مرتبہ کہا جاتا ہے اسما افہم یا فلان بن فلان, فلان کی جگہ مرنے والے کا نام اور بن فلان کی جگہ بن کے بعد میت کے والد کا نام لیا جائے گا. حل انت علی العہد الذی فارقتنا علیہ من شہادت ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اس سے گویا یہ ہم پوچھ رہے ہیں کہ کیا تو اب بھی اس عہد و پیمان پر باقی ہے کہ جس حالت میں تو ہم سے جدا ہوا تھا, یعنی مرنے سے پہلے جو عقیدہ تو رکھتا تھا, کیا آج بھی تو اس عقیدے پر قائم ہے؟ اس کے بعد وہ پھر عقیدہ کی طرف اشارہ ہے, من شہادت ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور لائق عبادت نہیں ہے. وَأَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اور یہ کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کا رسول اور نبیوں کے سید و سردار اور خاتم المرسلین ہیں. وَأَنَّ عَلِيًّا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ, اور یہ کہ علی علیہ الصلاۃ والسلام امیر المؤمنین ہیں, سید الوصیین ہیں, اور وہ امام ہیں کہ افترض اللہ طاعتہ علی العالمین، کہ جن کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے عالمین پر فرض قرار دیا، وان الحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسی ابن جعفر وعلی ابن موسی ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والقائم الحجۃ المہدی صلوات اللہ علیہم۔ یہ ایک ایک امام کا نام لے کے ان کو بتاتے ہیں کہ ائمت المؤمنین، یہ مومنین کے امام ہیں، وحجج اللہ علی الخلق اجمعین، اور خدا کی تمام مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حجت ہیں، ان کا ہر قول اور فعل یعنی پیروی کے قابل ہے، واجب ہے کہ ان کی پیروی کی جائے۔ ائمتک ائمت ہدن ابرار، یہ تیرے ائمہ ہیں اور امام ہدایت ہیں، ابرار ہیں، خدا کے مقرب اور نیک یہ ہستیاں ہیں۔ پھر دوبارہ کہا جاتا ہے، اے فلان بن فلان، اذا اتاک الملکان المقربان، جب تیرے پاس اللہ تعالیٰ کے دو مقرب فرشتے آئیں، رسولین من عند اللہ تبارک و تعالی، جو کہ اپنی طرف سے نہیں آئیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے اور فرستادہ کے طور پر آئیں گے، وسألاک عن ربک، اور یہ آ کے تیرے رب کے بارے میں پوچھیں کہ من ربک، تیرا رب کون ہے، وعن نبیک، نبی کے بارے میں پوچھیں، وعن دینک، تیرے دین کے بارے میں پوچھیں، کتاب کے بارے میں پوچھیں، قبلہ کے بارے میں پوچھیں، وعن ائمتک، اور ائمہ کے بارے میں پوچھیں، فلا تخف ولا تحزن، تو ان کے سوالات کو سن کے گھبرانا نہیں ہے اور رنجیدہ بھی نہیں ہونا، وقل فی جوابہما، اور ان کے جواب میں یہ کہنا ہے، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، محمد النبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں، والاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے، والقرآن کتابی، قرآن میری کتاب ہے، والکعبۃ قبلتی، اور کعبہ میرا قبلہ ہے، و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب امامی، علی ابن ابی طالب میرے امام ہیں، والحسن ابن علی المشتبہ امامی، امام حسن مشتبہ میرے امام ہیں، حسین ابن علی شہید کربلا میرے امام ہیں، علی زین العابدین میرے امام ہیں، محمد الباقر امامی، محمد باقر میرے امام ہیں، جعفر الصادق امامی، جعفر صادق میرے امام ہیں، موسی الکاظم امامی، موسی کاظم میرے امام ہیں، علی الرضا امامی، اور علی الرضا میرے امام ہیں، محمد الجواد امامی، یہ ظاہر ہے نویں امام ہیں، یہ میرے امام ہیں، وعلی الہادی امامی، دسویں امام، یہ میرے امام ہیں، والحسن العسکری امامی، والحجۃ المنتظر امامی، اس کے بعد ہؤلاء صلوات اللہ علیہم، یہ ہستیاں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا درود و سلام ہو، یہ میرے امام ہیں، میرے سید و سردار ہیں، اور میرے پیشوا ہیں، اور میرے شفعاء ہیں، یعنی روز قیامت میں انہی کی شفاعت کی بدولت میرے گناہوں کی بخشش ہوگی، بہم اتولا، میں میرے دل میں ان کا ولا ہے، ان کی محبت ہے، ان کی ولایت کا قائل ہوں، ومن اعدائہم اتبرا فی الدنیا والآخرہ، اور ان کے دشمنوں سے میں دنیا اور آخرت میں میرا کوئی ربط اور تعلق نہیں۔ پھر اس کو کہا جاتا ہے، ثم اعلم یا فلان بن فلان، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان اللہ تبارک و تعالی نعم الرب، اللہ بہترین رب ہے، وان محمد نعم الرسول، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین رسول ہیں، وان علی ابن ابی طالب و اولادہ المعصومین امیر المومنین، اور آپ کی اولاد معصومین یہ بہترین ائمہ ہیں، وانما جاء به محمد حق، ایک اعتبار سے انسان، یعنی اگر اس کو بنیادی عقائد کے بارے میں اگر پوچھا جائے تو تلقین میں ان تمام بنیادی عقائد کا تذکرہ ہے، یعنی اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ جس کی تعلیم ہم اپنے مرنے والے کو دے رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک صحیح العقیدہ ہے، اور اس کے مطابق اگر عمل صالح انجام دیتا ہے، محرمات شرعیہ سے اجتناب کرتا ہے، تو اس کی نجات کا یقین ہونا چاہیے، یعنی کہ صحیح عقیدہ کا گویا ہم اس کو اس کی وہ کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں،
صحیح۔
اور یہ کہ انما جاء ابھی محمد حق، رسول اسلام جو شریعت اور جو احکام لے کے آئے خدا کی طرف سے وہ سب کے سب برحق ہے، وان الموت حق، مرنا یہ حق ہے، موت حق ہے، سوال منکرن و نکیر فی القبر حق، یعنی مومنین کے قبر سے واپس آ جانے کے بعد پھر انسان کا دوبارہ زندہ ہونا اور پھر نکیر اور منکر کا یہ سوالات کرنا یہ بھی حق ہے، والبعث حق، پھر روز قیامت حشر نشر کے لیے دوبارہ اس کا اٹھایا جانا یہ بھی حق ہے، یا والنشور حق، یہ وہی حشر نشر دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، والصراط حق، صراط اور میزان اور پل صراط کے جس سے گزرنا ہوگا یہ بھی حق ہے، میزان حق جس کے ذریعے انسان کے اعمال کو پرکھا جائے گا وہ بھی حق ہے، وہ تطائر الکتب حق، نامہ اعمال کا رد و بدل اس کا اور اس کا ادھر ادھر ہونا یہ بھی حق ہے، ان الجنت حق، جنت حق ہے، وہ نار حق اور آتش جہنم بھی حق ہیں، وہ ان الساعت آتیت لا ریب فیہا، قیامت کے کئی نام ہیں ان میں سے قیامت بھی ہے اور اسی طرح ساعت بھی ہے، یا روز قیامت اور اس کی گھڑیاں وہ بھی برحق ہیں، لا ریب فیہا اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، وہ ان اللہ یبعث من فی القبور، اللہ تعالیٰ ان تمام انسانوں کو دوبارہ مبعوث فرمائے گا حشر نشر کے لیے اٹھایا جائے گا کہ جن کو مسلمانوں کے قبروں میں سپرد خاک کیا گیا ہو، یہ وہ حقائق ہیں یا اعتقادات ہیں کہ جن کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا،
انشاءاللہ باقی جو تلقین کی عبارت اسے ہم آئندہ پروگرام آپ سے سنیں گے انشاءاللہ، آپ کی تشریف آوری کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، ہم ہمیشہ کی طرح امیدوار ہیں ہماری گفتگو آپ کے لیے مفید رہی ہوگی، ہم یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی آرا اور اپنے مشوروں سے ضرور نوازیں گے، ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے، اسے نوٹ کیجیے اور ہمیں لکھیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناصر۔
يا شريف يا مهدي.